أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں جو بیان ہوا، اس کو، اس ذکر کو بنیاد بناتے ہوئے ہم پچھلی دفعہ یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے خدا نے انسانیت کے مختلف مقامات کو ہمارے سامنے بیان کیا، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ چیز اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ ہمارا جو ایک بنیادی مغالطہ ہے، ایک مسٹیک ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کو جو قرآن میں بیان ہوئی اسے ایک پرسن کے طور پہ لیتے ہیں، اور اگر ہم ان کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارے مطلب جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کا کوئی سینس بنتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام وہ موضوع ہیں، وہ عنوان ہیں قرآن کا، کہ جو باقی تمام انبیاء سے یا شخصیتوں سے بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بیان کیا گیا ہے. یعنی کہ ہر نبی کی زندگی کو جو انہوں نے اس دنیا میں گزاری اس کو بیان کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ اس دنیا میں گزاری گئی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں آنے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے. یعنی وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب انسانیت کی بنیاد پڑ رہی تھی، یوں کہہ لیں کہ نوع انسانی، ہیومن اسپیشیز کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور اس بنیاد کو کس طریقے سے رکھا گیا ہے، اور جس مخلوق کو خدا یہاں پہ جگہ دے رہا ہے اس مخلوق کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا اسکوپ ہیں. یعنی جیسے السلام، یعنی جیسے ہم کہیں نا اس بات کو کہ ہیومینٹی، خدا انسانوں کو زمین پر بسانا چاہ رہا ہے، اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. کس سے بات کی؟ ملائکہ سے بات کی. بظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ کو یہ بیان سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ ملائکہ وہ مخلوقات ہیں کہ جو زمین کی زندگی کا نظام اور جتنا بھی امور ہیں یہاں پر وہ خدا کی طرف سے اس کو سنبھالنے والے وہ ہیں. تو یعنی کہ اس مخلوق کو میں یہاں پہ بسا رہا ہوں، اسے خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ کے حوالے سے ہم نے بات کی. خلیفہ کا کیا مطلب؟ کہ یہ وہ مخلوق ہوگی کہ جو اپنی ذات میں خدا کی صفات کو ریفلیکٹ کر رہی ہوگی، یعنی جس کے اندر خدا کی صفات جھلکتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ پوری کائنات کے لیے گویا کہ خدا کا نمونہ ہوگی. یہ ہے انسان اور انسانیت کا اصل مقصد خلقت. وہاں سے اب بات گزرتے ہوئے کہ اس کا کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس کے پلس کیا ہیں، اس کے مائنس کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی پہنچ کہاں تک ہے، اس کی ترقی کس چیزوں سے ہوتی ہے. اب یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان دا بگیننگ، کہ جس مخلوق کو آپ زمین پر بسانا چاہ رہے ہیں اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، قرار دے رہا ہوں، اس کے بارے میں ان سب سوالات کے جوابات کیا ہیں. وہ تمام سوالات کے جواب حضرت آدم کے واقعے سے پتہ چلتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ در حقیقت انسانیت کے حوالے سے اس کے پلس مائنس، اسکوپ آف ہیومینٹی، اس کے پرابلمز، پرابلمز کا سلوشن، ان تمام، یعنی کتاب انسانیت ہے یہ واقعہ حضرت آدم، نہ کہ ایک انسان کے واقعہ. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جو، اور ورنہ کہ اگر ہم خالی حضرت آدم کو ایک شخصیت کے طور پر لینا شروع کر دیں تو ہمارے پاس کوئی ان دو چیزوں کو ملانے کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا کہ ایک وقت آدم علمہ آدم اسماء کلہا کی منزل پر ہیں، اور دوسرے مرحلے پر وہ شیطان کے بہکاوا میں آ کے وہ درخت چکر ہیں. یعنی فلما ذاق الشجرتا اور علمہ آدم الاسماء کلہا کمبائن ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ एक पर्सन को देखें, क्योंकि अगर एक शख्स इल्म असमाए कुल के मरहले तक पहुंच जाए तो वो तो इस्मत की भी इंतहाई मंजिल है। इल्म असमाए कुल यानी जैसे मैंने असमा आपके सामने बयान किया था कि असमा यानी हकीकतें, जिंदगी और कायनात की हकीकतें, जिसका जो आलिम हो जाए उससे बढ़कर मासूम और कौन हो सकता है। तो अगर वाकयन ये एक इंसान के हवाले से बात की जा रही है तो दूसरे मरहले पर वो शैतान के वसवसे में आके दरख्त का फल मुमकिन नहीं है, है ना। तो इस लिहाज से हमें ये बात समझ में आती है और जो उलमा ने भी तहकीक करके हमें जिस नतीजे तक पहुंचाया कि आदम का जिक्र मकाम इंसानियत का जिक्र है, कि इंसान के बुनियादी तौर पर खुदा की नजर में तीन, जिंदगी के तीन हिस्से या तीन पहलू हो सकते हैं, तीन डायमेंशन हो सकती हैं। पहली डायमेंशन क्या है कि इंसान को खल्क इसलिए किया गया कि वो अस्माए इलाहिया का आलिम हो जाए, यानी इंसान इस राह में हरकत करे कि कायनात की हकीकतें उस पर खुल जाएं, उसका आलिम हो जाए। लेकिन यहां मैं एक बात और बहुत अहम जो है, क्योंकि इससे हमारे जहन में एक सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब है कि जो साइंटिस्ट्स हैं या जो मुहक्किकीन हैं ये अस्माए इलाहिया के आलिम हैं। ठीक है, बिल्कुल हैं। यानी मिसाल के तौर पर जिसने पानी में तैरने का तरीका दरियाफ्त किया, जिसने हवा में उड़ने का तरीका दरियाफ्त किया, उसने एक इस्मे इलाही या कई अस्माए इलाहिया को हासिल किया, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कुरान करीम खुद इस बात को कह रहा है, अवलम यरौ इला तायर फौकहुम साफातिम व यक्बिज़न, सूरतुल मुल्क की आयत है कि क्या तुमने नहीं देखा परिंदों को अपने ऊपर, साफातिन, के कभी वो अपने परों को फैलाते हैं और कभी उनको समेट लेते हैं। मा युमसकुहुन्ना इल्ला रहमान, उनको हवा में किसने थामा हुआ है, रोका हुआ है सिवाय रहमान के। तो इसका मतलब यह है कि फजा में बुलंद होना, परवाज करना, यह रहमान का काम है, इसको बनाना, मुमकिन बनाना। तो जिसने इस उसूल को दरियाफ्त किया उसने रहमान के एक इस्म को हासिल किया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरीके से सारी चीजें, कि जिसने मिसाल के तौर पर इस मादे में से, मटेरियल में से इस रोशनी को दरियाफ्त किया, इसमें से इस चीज को दरियाफ्त किया कि इस मादे को हरकत कैसे दी जा सकती है, एंड सो ऑन, इतनी सब अस्मा इलाहिया है। लेकिन इसमें इलाही उस वक्त फायदा देता है कि जब जिक्र खुदा के साथ हो। तो ये बहुत अहम नुकता है। जिक्र का क्या मतलब? याद, कि खुदा ने दीगर लोगों को, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कारून था, कारून ने बेतहाशा दौलत जमा की और कमाई, और जब उससे कहा गया कि खौफ खुदा इख्तियार करो तो कहा इन्नमा ऊती तो हम मिन इल्मिन, ये जो कुछ मुझे हासिल हुआ है मेरे इल्म से हासिल हुआ है, यानी ये मेरी नॉलेज है, मेरी काविश है, मेरी मेहनत है जिससे मुझे ये दौलत हासिल हुई, मैं क्यों झुकूं किसी के आगे। एक ये अप्रोच है कि बज़ाहिर इंसान चीज़ों को हासिल कर रहा है, क़वानीन इलाहिया को समझ रहा है, आलिम अस्मा हो रहा है, लेकिन कहता है मेरा इल्म है, मेरी ताकत है, मेरी समझ है, मेरा दिमाग है। और फिर उसका नतीजा क्या होता है कि वो कारून उस मिट्टी में धंस जाता है और दफन हो जाता है। उसके बरक्स कुरान करीम ने उलुल अलबाब का जिक्र किया है। उलुल अलबाब मैंने शायद आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि ये एक अजीब व गरीब इस्तिलाह है जो कुरान करीम में इस्तेमाल की गई है। गैरज मुमिन, गैरज मुत्तकी, गैरज बंदा, उलुल अलबाब, इसका तर्जुमा आम तौर से अगर आप पढ़ें तो कुरान करीम में किया जाता है साहिबान अक्ल खिरद, यानी मैन ऑफ विजडम, अक्लो दानिश वाले लोग। लेकिन इसके लिटरल मीनिंग्स बहुत अजीब हैं, बहुत पुरलुत्फ हैं। हम अरबी में भी, फारसी में भी, और मखल उर्दू में भी है, लुब का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लुब लुबाब। लुब का मतलब होता है किसी चीज़ की क्रीम और उसका माहसल और उसका निचोड़, एसेंस। किसी भी चीज़ का एसेंस या उसका निचोड़, या जैसे दूध पर जो क्रीम आ जाती है ऊपर, ये उसकी लुब है। और शायद इसी से बालाई और इस किस्म के अल्फाज। तो उलुल अलबाब का मतलब है कि खुदा कुछ नहीं कह रहा कि ये मोमिन है, मुत्तकी है, क्या है। उलुल अलबाब यानी ये वो लोग हैं कि जो मेरी नज़र में इंसानियत की क्रीम है। अब बहुत कई जगह पर आए थे, सूरह राद में है, सूरह आल इमरान में है, सूरह जुमर में है, जहाँ तफसीली बयान है उलुल अलबाब का और उनकी क्वालिटी का। सूरह आल इमरान में आयत नंबर 190 में खुदा ये इरशाद फरमाता है कि ये उलुल अलबाब कौन है, कि इन्ना फी खल्क समावात वल अर्ज आयातिन लिउलिल अलबाब। आसमान और ज़मीन की खिलकत को देखते सब हैं, उसमें मौजूद खुदा की निशानियों को पढ़ने वाले उलुल अलबाब हैं। इनकी क्वालिटी क्या है उलुल अलबाब की, यानी जिससे मैं कहूँ कि जो साइंटिस्ट से इनको अलग कर देती है, इस किस्म के लोगों से अलग करती है, इनको क्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी क्या चीज़ बनाती है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। इन उलुल अलबाब की तारीफ क्या है, यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह का जिक्र। मैंने जिक्र के माने कई दफ़ा आपके सामने अर्ज किए कि जिक्र के माने ज़बान से कुछ पढ़ने के नहीं है, जिक्र के माने याद रखने के हैं, रिमेम्बरेंस को जिक्र कहते हैं। यज़कुरून अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं, क़ियामन हालत क़याम में इन्हें बज़ाहिर खड़े हुए ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़, व क़ुऊदन बैठे हुए, अला जुनूबिहिम और जब ये अपने पहलुओं के बल लेटे हुए होते हैं, किसी हालत में खुदा की याद इनसे जुदा नहीं होती। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावात वल अर्ज़, और इस तज़क्कुर के साथ तफक्कुर करते हैं आसमान और ज़मीन की खिलकत में। बात वाज़े हो रही है, यानी फ़क़त तफक्कुर करना, क्योंकि खुदा का वादा है कि तफक्कुर के साथ तस्खीर दूंगा। आदम के वाक़े में जो एक और बड़ी अहम चीज़ हमारे सामने आती है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, ये बड़े बहुत अहम पॉइंट्स हैं और बड़ा निचोड़ है हमारी सारी गुफ्तगू का। आदम की फजीलत, आदम की करामत, आदम की बुलंदी खुदा की नज़र में उसकी इबादत की वजह से नहीं है। आदम की करामत और फजीलत का मेयार इल्म है। फरिश्तों ने कहा था कि हम तस्बीह और तहमीद और तकदीस करते हैं, खुदा ने उसके मुकाबले में कहा था कि यह मखलूक वो है जो इल्म असमाए कुल के हामी है। और हम्द और तस्बीह करने वाली मखलूक ने आलिम के सामने सजदा किया था। आदम की फजीलत इल्म अस्मा है, वो इबादत आदम के लिए कारामद है जो इल्म अस्मा के साय में अंजाम पाती है। फकत इबादत नहीं, इस बात को अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा कि फकत इबादत नहीं कि हाँ मैं तस्बीह कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, कुछ पता नहीं है, नहीं। वो इबादत आदम के लिए कारामद है जो इल्म अस्मा के साय में अंजाम पाए, जो उस मारिफत के साथ अंजाम दी जाए, जो हकीकत इलाहिया की मारिफत को मद्देनजर रखते हुए जो इबादत वो हमारे काम की है, उसका हमें फायदा है, वो हमें बुलंद करती है। फकत इबादत नहीं कि इबादत के नाम पे जाहिरी आमाल अंजाम दे रहे हैं और समझ रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह फजीलत का मेयार ही नहीं है आदम के लिए। तो उलुल अलबाब या इंसानियत की क्रीम कौन अफराद हैं कि जो आसमानों और ज़मीन की खिलकत में तफक्कुर करते हैं लेकिन तज़क्कुर इलाही के साए में। कि पहली क्वालिटी अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम है, फिर वो यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावात वल अर्ज़। तो खुदा का वादा तफक्कुर के साथ तस्खीर का है, वो दे देता है, जिसने तफक्कुर किया उसको खुदा ने तस्खीर दे दी। लेकिन अबदी और दायमी निजात فلاح بلندی کامیابی صرف تفکر میں نہیں ہے بلکہ وہ تفکر جو تذکر کے ساتھ ہو. اور اس پر میں پہلے بھی آپ کے سامنے امام خمینی کا وہ جملہ نقل کر چکا ہوں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی تفسیر میں انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں رب کے ساتھ پڑھنا فائدہ مند ہے, اور ہر وہ علم جس میں سے اس میں رب کو نکال دیا جائے وہ کفر و شرک ہے, حتیٰ کہ علم دین بھی. جو ان کے جملے میرے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ علم دین بھی اس میں رب کو ہٹا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنے کو بلند کرنے کے لیے, اپنے نام و نمود کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنے آپ کو باعزت بنانے کے لیے. یہ کفر و شرک ہے. وضاحت سے انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھ, لیکن صرف پڑھ نہیں ہے, صرف پڑھنا نہیں ہے, بے اسم ربک الذی خلق, اسم رب کے ہمراہ پڑھنا ہے جس نے تجھے خلق کیا, تب یہ پڑھنا کارآمد ہوتا ہے, تب اس پڑھنے کا فائدہ ہے. کہ تفکر ہے, لیکن تفکر کب انسان کو, آدم کو اس منزل تک پہنچاتا ہے خلافت الہیہ کی؟ جب تفکر تذکر کے ہمراہ ہو, تذکر کے سائے میں. یہاں پر ایک اور بھی چیز, اس کو شروع سے ہم اس بات پہ کافی زور دیتے چلے آ رہے ہیں کہ آدم ایک لیول نہیں ہے. یعنی آدم وہ مخلوق ہے کہ جس میں عرش سے لے کے فرش تک کے سارے درجات پائے جاتے ہیں, اور یہ کوالٹی کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے. یعنی شیر جتنے ہیں وہ شیر ہیں, ان میں یہ نہیں آپ کہیں یہ اعلیٰ و بافضیلت ہے اور یہ کمتر و پست ہے, سب ایک جیسے ہی ہیں, تمام حیوانات ایسے ہی ہیں. انسان کے اندر اتنا درجات کا تفاوت ہے کہ فرش تا عرش, کہ کوئی انسان کہاں پر ہے, کوئی انسان کہاں پر ہے. اس میں ایک آیت مجھے یاد آتی ہے, ابھی میں نے حال میں ہی سنی اس کی تفسیر, نواغ جوادی عاملی نے اس کی تفسیر میں ایک بہت اچھی روایت سنائی. بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل یوں کہہ لیں کہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ, کہ جو بالکل کرسٹل کلیئر کر دیتی ہیں اس کے میننگ کو. یہ آیت ہے سورہ فاطر کی 27, تھوڑا سا میں اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی پڑھتا جاؤں تاکہ آپ لوگ اس پہ غور کیجئے گا, بہت بہت ہی گہری اور بہت پر لطف آیت ہے. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا, فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے پھل برآمد کیے, پھل نکالے جن کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. یعنی یہ بذات خود ایک معجزہ ہے, یہ بذات خود ایک معجزہ ہے. اگر انسان دیکھے کہ وہی ہوا ہے, وہی پانی ہے, وہی زمین ہے, یعنی پودوں کو اگانے کے لیے جو چار بنیادی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ ایئر ہے, انہیں آکسیجن ہے, سن لائٹ ہے, واٹر ہے اور سوائل ہے, یہ سب کے لیے ایک ہے. مگر یہی چار چیزیں جو ہیں اور جن میں مین رول پانی کا ہے, وہ ہر بیج سے ایک نیا پھل اگا دیتی ہے. تو خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا جس کے ذریعے سے زمین سے پھل اگائے جن کے الگ الگ رنگ ہیں, الگ الگ مزے ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ, اور پہاڑ میں بھی, جُدَدٌ بَيْضٌ, وہ رستے ہیں کہ جن میں سے بعض سفید ہیں, وَحُمْرٌ, بعض سرخ ہیں, وَمُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا, اور ان کے بھی رنگ الگ الگ ہیں, وَغَرَابِيبُ وَسُود, اور بعض ان میں سے پچ بلیک ہیں. غَرَابِيبُ وَسُود یعنی بے انتہا پچ بلیک, جیسے ہم کہتے ہیں نا کمپلیٹ بلیک, تو کہاں سفید کہاں اور بیچ میں سرخ اور دوسرے رنگ, یعنی کہ مٹی کے بھی الگ الگ رنگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ, اور انسانوں میں سے, زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات میں سے, اور مویشیوں اور چوپایوں میں سے، مختلفن الوانہ کذالک، اسی طریقے سے الگ الگ رنگوں والے. بہت گہری، یعنی کہ یہ ایک پورا موضوع ہے کہ اس پر پورا غور کی جا سکتا ہے، سائنس اور یعنی کہ جیولوجیکل بیسس کیا ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے علمی زبان میں تینت. انشاءاللہ آگے چل کے موقع ملے گا میں تو اس فرق کو سمجھاؤں گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں فطرت کی خرابی یا فطرت کے مسائل، فطرت کے مسائل نہیں ہے یہ، تینت کے مسائل ہیں. تینت یعنی مٹی، کہ لوگ جو الگ الگ مٹیوں سے خلق ہوئے ہیں اس کے اپنے اثرات ہیں. تو خدا ان سب کو ملا رہے ہیں کہ یہ سب ایک نظام ہے کریشن کا. انما یخش اللہ من عباده العلماء، اس کے بیان کے بعد ہے کہ بے شک جن کے دل خدا کے آگے جھکتے ہیں بندوں میں سے وہ علماء ہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں میں پھر عقائد جوادی عاملی کا ایک جملہ سناؤں آپ کو، اور اس سے ہمیں یہ بات، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تشیعوں میں ماشاءاللہ انہیں کس قدر حقیقت پسندی اور انصاف پایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آیت انما یخش اللہ من عباده العلماء ایک اصول اور ایک کلی آئے، کیونکہ انسان کا کمال یہ ہے، جیسے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ اس کا دل خدا کی یاد میں مشغول ہو. خدا کے ذکر کی وجہ سے انسان کے دل میں خشیت پیدا ہو، خشیت یعنی خدا کے روب، خدا کی بارگاہ میں جھکنا. کیونکہ دیکھیں نا، ایک چیز جب ہم یاد کرتے ہیں تو یاد کرنے کے نتیجے میں رسپانسز ڈیولپ ہوتے ہیں. کچھ باتیں آپ یاد کرتے ہیں آپ کو غصہ آ جاتا ہے، کچھ باتیں آپ یاد کرتے ہیں آپ میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو خدا کو یاد کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ خشیت. خشیت کا مطلب کیا ہے؟ دل کا جھک جانا، ظاہری جھکنا نہیں، ظاہری جھکنا بعد میں، کہ دل جھکے ہوئے ہوں خدا کی بارگاہ میں، یہ مطلب ہے انما یخش اللہ کا. اور خدا کہہ رہا ہے کہ دل جھکتے نہیں ہیں مگر کس کے؟ علماء کے. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر علماء خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے نظام کے عالم ہیں، نہ کہ حوضے میں بیٹھ کے فقہ اصول پڑھنے والے. یہ ان کے جملے ہیں کہ اگر اس کا اطلاق ہوتا ہے ان لوگوں پر، لیکن حقیقتاً خدا جن کو علماء کہہ رہا ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو اس پورے خدا کے پانی کا نازل کرنے کا نظام، اس مٹی کا نظام، انسانوں کی تخلیق کا نظام، اس نظام کو جاننے اور سمجھنے والے لوگ یہ حقیقی علماء ہیں، اور ان کے دل جھکتے ہیں خدا کے آگے. یہ تو اس حوالے سے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ریکال کریں کہ نیچرل سائنسز کا علم رکھنا، یا نظام خدا کے حوالے سے اپنے اور اپنے بچوں کو علم و تربیت دینا کتنا ضروری ہے. خدا کس علم کی قدر بیان کر رہا ہے بار بار قرآن میں، اگرچہ کہ وہ علم بھی ہے لیکن اس کی آیت الگ ہے، سورہ توبہ میں ہے وہ کہ فلاؤلا نفر من کل فرقتن، کہ ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے تھوڑے سے لوگ کیوں نہیں ہوتے جو جائیں، لیتفقہوا فی الدین، اور دین میں تفقہ حاصل کریں اور واپس آئیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں. وہ بھی ہے، لیکن یہاں اس آیت میں جب خدا کہہ رہا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، تو یہ علماء جو خدا کے نظام اور اس کی آیتوں کا علم رکھنے والے ہیں، ان کے دل خدا کے آگے جھکتے ہیں جب وہ اس عظیم الشان نظام کو درک کرتے ہیں، اس کی حقیقت، اس کی لطافت، اس کی باریکی، اس کی عظمت کو جانتے ہیں، تو ان کے دل خدا کے آگے خود بخود جھک جاتے ہیں. یہ خشیت الہی ہے. ٹھیک ہے، آگے چل کے کہ ہم نے تیری طرف وحی کی، الیک من الکتاب هو الحق، کہ جو کتاب عین حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. ہاتھوں میں کیا ہے؟ تورات اور انجیل و زبور. اس کی تصدیق قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چلانا ہو کہ تورات کی کوئی آیت حق ہے یا نہیں، تو اس کو قرآن پہ رکھ کے دیکھیے. یہ مطلب ہے، مصدق ہے، میزان ہے قرآن. اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. پھر اس کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث کیا بندوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ان میں سے جن کو قرآن دی گئی, جن کو کتاب دی گئی, ان میں سے تین گروہ ہیں. ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, کچھ وہ ہیں جو درمیانے درجے پر ہیں, مڈل کلاس, مڈل لیول. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں اذن خدا سے. یہ وہی ہے تقریباً جیسے سورہ واقعہ میں, سابقون الاولون, اصحاب یمین, اصحاب شمال. تو سابقون الاولون وہ ہیں جو سابقون بالخیرات ہیں, اصحاب یمین مقتصد ہیں یعنی کہ جو بڑھے لیکن کمال تک نہیں, اور اصحاب شمال ظالم لنفسی. اس سورہ فاطر کی آیت کی تفسیر میں امام علیہ السلام نے ایک بڑا جی پر لطف بیان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ظالم لنفسی کون ہے, نفس پر ظلم کرنے والے. آپ فرماتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی فکر میں. نفسانی خواہشات کا کیا مطلب؟ کہ وہ چیزیں جو نفس کی ہوا و ہوس سے تعلق رکھتی ہیں, مطلب مال, شہرت, جائیداد, اتنی نہیں جتنے کی ضرورت ہے بلکہ ہوس, زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ خواہشات کے پیچھے بھاگنا. ظالم لنفسہ, جو اپنی نفسانی خواہشات کی فکر میں. مقتصد یا درمیانے درجے کے یا اصحاب یمین, جو اپنے قلب کی فکر میں. قلب کی فکر میں یعنی واقعی نفس کا تزکیہ ہو, میرا نفس پاک ہو, میرا نفس بہتر ہو, اس میں علم آئے, اس میں تقوی آئے, اس میں دیانت آئے. جو اپنے نفس کی فکر میں ہے, اپنے قلب کی فکر میں ہے, وہ درمیانے درجے کے. اور سابقم بالخیرات, وہ جو اپنے رب کی فکر میں. تو انسانوں میں تین قسم کے لوگ ہیں تفکر کے اعتبار سے. ایک وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کی فکر میں, خواہشات نفسانی کی, یہ ظالم لنفسے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے قلب, اپنی ذاتی تربیت اور تزکیے کی فکر میں ہیں, یہ مقتصد اور اصحاب یمین ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی فکر میں ہیں, اس کو مطمئن نظر رکھ کے اسے پانا چاہتے ہیں, یہ سابقون بالخیرات اور سابقون السابقون اور اولئک المقربون. تو انسان خدا کی نظر میں کس لیے خلق ہوا ہے؟ علم اسماء کل کے حصول کے لیے. لیکن آدم کی واقعے کے ذریعے سے خدا نے بتایا کہ یہ انسان کیونکہ ایک جسم رکھتا ہے, جسم مادی رکھتا ہے, اور اس جسم مادی کی وجہ سے یہ ایک شکار بن جاتا ہے شیطانی وسوسوں کا. شیطان جو اس کا دشمن ہے کہ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ہے کہ شیطان کیا ہے, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, جو شروع سے اعلان کر کے چلا ہے. جو آیتیں میں نے ساری آپ کے سامنے پڑھی تھی پہلے. تو یہ انسان, اس کی انسانیت کا دوسرا پہلو اسٹرینتھ کیا ہے؟ علم اسماء کل. یہ کوالٹی اس میں موجود ہے جو ملائکہ میں نہیں پائی جاتی. ویکنس کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جانا جس میں مادی کی ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے. یہ چیز کس بات کا سبب بنے گی؟ جنت سے نکلنے کا. اور اگر یہ آدم ابلیس کے دام میں پھنس کر جنت سے نکل گیا تو رستہ کیا ہے؟ توبہ. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا خدا نے آدم کو جو کلمات توبہ عطا کیے کہ انہ هو التواب الرحیم. ٹھیک ہے, یہ تین راہیں ہیں. یہاں تک ہم پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ تین راہیں ہیں خدا کی نظر میں آدم کے لیے. اس کے علاوہ جتنی بدبختی کے رستے ہیں وہ آدم خود اپنے لیے کھولتا ہے. اچھا, اور میں چاہ رہا تھا کہ ابن آدم کے حوالے سے قرآن کریم کی آیتوں میں ذکر ہے, وہ بھی آپ کو بتاؤں. لیکن ایک ہے, کیونکہ یہ موضوع آج اس طرف نکل گیا, ایک ذکر ہم اس کا آپ کے سامنے اس آیت کو تھوڑا سا بیان کر دیں. سورہ احزاب کی آخری آیت, سورہ احزاب کا نمبر ہے 33. آیت بہت زیادہ مشہور ہے, بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, لیکن تقریباً اس کی اینالیسس جو ہے وہ بہت کم ہی مواقع پر ہمیں صحیح سننے کو ملتی ہے. یہ آیت کس نام سے مشہور ہے؟ آیہ امانت. سورہ احزاب کی آیت نمبر 73, لاسٹ ورس. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے ارضا کیا, پیش کیا, پھیلا دیا, رکھ دیا امانت کو. الامانہ, یعنی الامانہ کا مطلب ہوگا دی کووننٹ, کوئی امانت نہیں. اگر فقط امانت کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کوئی بھی امانت نہیں, الامانہ. جیسے عربی میں کہتے ہیں نا معرفہ اور نکرہ, پراپر ناؤن کامن ناؤن. تو الامانہ یعنی پراپر ناؤن, کوئی خاص چیز ہے یہ امانت. کس پر رکھا؟ علی السماوات والارض والجبال, رکھا آسمانوں پر, زمین پر اور پہاڑوں پر. یعنی کہ جس کے بارے میں بظاہر یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت بڑی بڑی ہیں, بہت پاورفل ہیں, بہت مضبوط ہیں اور بہت زیادہ لوڈ اٹھانے کے قابل ہیں. یعنی مثال کے طور پر آسمان وہ ہے کہ جس نے ملائکہ کی پورا عالم آسمانوں میں, زمین وہ ہے کہ جس نے جانوروں اور انسانوں کا پورا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, پہاڑ وہ ہیں کہ جس نے زمین کو مطلب بکھرنے سے روکا ہوا ہے. ان تمام مضبوط چیزوں پر ہم نے امانت کو رکھا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, اور اتنا خوفزدہ ہوئے کہ گویا کہ پھٹ جائیں. یعنی اس امانت کو جب خدا نے سامنے رکھا تو انہوں نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ امانت کے حوالے سے اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ گویا کہ شگافتہ پھٹ جائیں. وحملہ الانسان, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا, بے شک وہ تھا حد درجہ ظالم اور حد درجہ جاہل. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, اور یہ سب کا کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ عذاب دے منافقین مردوں کو, منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات, اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور توبہ قبول کرے اللہ مؤمن مردوں کی اور مؤمن عورتوں کی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور بے شک اللہ غفور, غفور صیغہ مبالغہ ہے, یعنی غفرہ ورب ہے, غافر مغفرت کرنے والا, غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی غفور کا لفظ آئے تو یعنی بہت زیادہ صیغہ مبالغہ ہے مغفرت کا, اور نارمل اگر مغفرت کرنے کا لفظ ہے تو غافر اور رحیم. اس آیت سے کچھ سمجھ میں آتا ہے بات کیا ہے, یعنی اس کی تشریح و تفسیر کرنے کی بہت, میں نے اسی لیے کہا کہ اس آیت کو بہت بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے, تو تھوڑا سا اب آپ لوگ سب خاموش ہیں, اب ذرا آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں اس آیت کے حوالے سے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے, کیا بات ہے اس آیت میں, اور یہ امانت اور انسان کا اٹھا لینا اور پہاڑوں اور آسمان زمین کا ہٹ جانا, ڈر جانا, پھر تعریف کرنے کے بعد اس کو تعریف کرنے کے بجائے اس کی مذمت بیان کرنا.
ویسے تو امانت کو بیان کیا جاتا ہے, اس قرآن کو بیان کیا جاتا ہے کہ
نہیں, تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ انسان اس وقت کچھ بھی نہیں تھا,
اس وقت
یعنی کہ امانت اٹھانے کے وقت انسان حد درجہ ظالم یا ظلمت میں اور حد درجہ جاہل تھا
اس وقت سے پہلے.
ہاں یعنی اس وقت جب اس نے کہا کہ میں امانت لے رہا ہوں. یہ آیت تو بہت تفصیلی ہے, مطلب اگر میں اس پہ بات کرنا شروع کروں تو کم از کم ایک دو نشستیں تو آرام سے چاہیے. لیکن یہ کہ میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ہم حضرت آدم کی بات کر رہے تھے اس کے کانٹیکسٹ میں کہ تھوڑا سا ایک دو نکات اس حوالے سے اور زیادہ واضح ہو جائیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز ٹو ڈیفائن امانت, یعنی کہ اس آیت کی تشریح میں جو سب سے اہم نقطہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ خود امانت کی تعریف ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟
کسی کے پاس کوئی چیز دے واپس لے لے.
یعنی امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی ہے, آپ کی ملکیت ہے, آپ نے اسے کسی اور کے حوالے کیا. کس نیت سے حوالے کیا؟ کہ نہیں, اس کے بیچ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی جتنی دیر تک میری ملکیت اس کے پاس رہے گی خراب نہیں ہونا چاہیے, کمی نہیں ہونا چاہیے اس میں, اور پھر جب میں اس کو مانگوں گا وہ مجھے اسی حالت میں واپس کر دے گا. ٹھیک ہے, امانت کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ امانت رکھی سامنے اور بظاہر ہے کہ خدا کی امانت, تو اب اس پیرائے میں غور کیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا اپنے پاس سے دے رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اور اس کو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اسے ایک خاص وقت تک تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کو ضائع نہیں ہونے دینا, اور پھر جب میں اس کو تم سے طلب کروں تو پھر بحفاظت مجھے واپس کر دینا ہے. مطلب ٹھیک ہے, ایک اب ایک ڈائریکشن بنی نا, انہیں کہ ہماری فکر نیرو ڈاؤن ہو گئی نا, بجائے اس کے کہ ہم ادھر 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 مختلف جگہوں پہ وانڈرنگ کرتے رہیں.
تو یہ قرآن کو جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں لوگ کہ قرآن رکھا خدا ان سب کے آگے.
دیکھیے اب یہ کہنا بہت مشکل ہے, اس کو زیادہ جنرلائز ہونا چاہیے. ہاں اس کو زیادہ جنرلائز ہونا چاہیے کہ اس میں, اچھا ایک سوال اور ہے کہ اس امانت کے بعد آسمان اور زمین اور پہاڑ انکار کر رہے ہیں اور اس سے ڈر کے ہٹ رہے ہیں, تو قرآن سے کیوں انکار کریں گے وہ؟ اگر مثال کے طور پر عقیدہ توحید ہے,
یعنی اس کی ذمہ داری جیسے رسالت نے جو اس کو اٹھایا وہ بھی ایک خدا نے خود کہا کہ یعنی کہ بھاری ذمہ داری,
اس کا مطلب قرآن نہیں ہے. پھر اگر اس بات کو بھی مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت دی جا رہی ہے وہ قرآن کے مطالب و معارف نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے جس سے ڈر لگ رہا ہے, قرآن نہیں. یعنی عقیدہ نہیں, نظریہ توحید نہیں. اور پھر اس کے بعد خدا یہ کہہ رہا ہے, یعنی کہ پھر جو اس سے اہم چیز, یعنی کہ ہمیں امانت کے بارے میں ایک تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس امانت سے یہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں, انکار کیوں کر رہے ہیں, یہ بھی بات اس میں پوری ہونی چاہیے. صحیح ہے نا کہ امانت میں یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے زمین اور آسمان کے انکار کی وجہ کیا ہے, ڈرنے کی وجہ کیا ہے. تیسری چیز, اس امانت کے حوالے سے انسان کا حد درجہ ظالم اور جاہل ہونا کیسے کمپیٹیبل ہے؟ بھئی یہ تو قابل تعریف بات ہے کہ کوئی ہم ایک چیز پیشکش دے رہے ہیں, باقی کوئی نہیں کر رہا ہے, ایک نے کہا لائے میں لے لیتا ہوں, تو اس کی تعریف ہونا چاہیے, نہ کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ حد درجے کا ظالم و جاہل. اور پھر اس کی غرض و غایت میں امانت کے جو نتیجہ ہے وہ کس صورت میں برآمد ہو رہا ہے؟ کہ اس امانت کو اٹھانے والے انسان تین گروہ میں تقسیم ہو رہے ہیں. یعنی جس انسان نے اس امانت کا حمل کیا اٹھایا وہ تین حصوں میں بٹ گئے, ایک حصہ منافق, ایک حصہ مشرک, ایک حصہ مومن. منافق اور مشرق عذاب خدا کے مستحق, اور مومن کس چیز کا مستحق؟ آیت توبہ, کہ خدا اسے اپنی طرف بلا لے. ان تمام باتوں کو جمع کر کے جو نتیجہ علامہ طباطبائی نے دیا ہے میزان میں, وہ نتیجہ یہ دیا ہے کہ یہ امانت ہے ولایت خدا. ولایت خدا کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ولایت خدا کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ایسی جگہ میں چلے جاؤ جو کمپلیٹلی ڈارکنس اور اگنورنس کی جگہ ہے, اور صرف میرے کنیکشن کی وجہ سے وہاں سے باہر آ جاؤ. ارے میں سمجھ میں, یعنی کہ جب کہا کہ ظلوماً جہولا, تو یہ انسان کی کیا کوالٹی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, کہ انسان کو بہترین کیپیبلٹیز دے کے رکھا کہاں پہ؟ اسفل سافلین میں, لوئسٹ آف دا لو, اس جگہ میں جو لوئسٹ آف دا لو ہے. تو یہ انسان کا حد درجہ ظالم اور جاہل ہونا کس چیز کی وجہ سے ہے؟ اس اسفل السافلین میں رہنے کی وجہ سے, کہ جہاں پر انسان کی زندگی. اچھا, ظالم اور جاہل کا مطلب بھی سمجھ لیجئے. ظالم یعنی, ظالم کو دو طریقوں سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک ظالم وہ ہے کہ جو عدالت کے یا صحیح کے مخالف کام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, وہ ظالم ہے. ایک ظالم وہ بھی ہے کہ جو اندھیرے اور تاریکی میں رہتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے لیے جو ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو میں ظالمین میں سے ہو گیا ہوں, تو یہ ناٹ نیسسریلی کہ گناہ, اور کیونکہ نبی معصوم ہے اور ان سے کوئی خطا نہیں سرزد ہوئی تھی, تو وہ بھی ترک اولا ہے. ہاں, ظالم کہہ رہے ہیں کہ میں, لیکن حقیقتاً وہ ظلمت ہے, وہ ایک تاریکی ہے جس نے گھیر لیا, اور ظلم اور گناہ بھی ایک تاریکی ہے. تو ظلوماً یعنی کہ یہ وہ انسان ہے, یہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جو انتہائی تاریکی میں ہے. اور جاہل کے بھی دو معنی, ایک جہالت ہے لا علم ہونے کے مقابلے میں, کے معنی میں, اور ایک جہالت ہے علم رکھنے کے بعد اس کے اپوزٹ جانے کے معنی میں. یعنی جاہل دو قسم کے ہیں, ایک جاہل وہ ہے جو جہالت عقل کے مقابلے میں, ایک جہالت نالج کے مقابلے میں. تو یہ انسان نے اس حالت میں زندگی بسر کی کہ یہ مکمل تاریکی میں تھا اور یہ مکمل اگنورنس کی حالت میں تھا. جی,
آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آیت طباطبائی کے حوالے سے, انہوں نے کہا یہ جو جاہل ہے یہ صفت صرف علماء کی ہے.
نہیں, وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے جہل کا بالمقابل عقل, یعنی جیسے کتاب کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب العقل والجہل ہے, یعنی کہ ائمہ طاہرین نے جہالت کو عقل کے مقابلے میں رکھا ہے. یہ جہالت اور ہے, یعنی یہ جہالت وہ ہے جو علماء کی صفت ہے, کہ ایک انسان نے ایک حقیقت کو جان لیا, اس کا عالم ہو گیا, اس کے باوجود اس رستے کو عملی طور پر اختیار کیا جو اس کے اپنے علم کے خلاف ہے. صحیح ہے نا, کہ جیسے آج کل کی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ اس بات کے عالم ہیں مثال کے طور پر کہ شراب اور یہ بدکاری نقصان دہ انسان کے لیے, مطلب آخرت کے عذاب کو چھوڑ دیں, دنیا میں نقصان دہ انسان کی باڈی کے لیے, انسان کے معاشرے کے لیے, لیکن اس کے باوجود اس میں انوالو ہیں. یہ حقیقی جاہل ہیں کہ ایک شے کی حقیقت کو جاننے کے بعد, علم رکھنے کے بعد, عملاً اس رستے کو اختیار کریں جو خود ان کے اپنے علم کے مخالف ہو. اور کچھ جگہوں پر جہالت کا, جیسے قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالا, لا تعلمون شیئا, کہ جب انسان اپنی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو کسی شے کا علم نہیں رکھتا, یہ بھی ایک قسم کی جہالت ہے, لیکن یہ جہالت لا علمی کے معنوں میں, یہ اس عقل کے مخالف والی جہالت نہیں ہے. تو انسان کے لیے جو ظلوماً جہولا کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں, تو یہاں پر ظلوم یعنی ظالم ہونا تاریکی میں ہونا ہے, یا عدل کے مقابلے میں کام کرنا, یہ معنی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی عملی زندگی شروع ہی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے جس جہل کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہ لا علم ہونا ہے या इल्म को हासिल करने के बाद उसके उल्टी तरफ जाना, ये भी नहीं हो सकता, सही है, क्योंकि अभी इंसान की ज़मीनी और अमली ज़िंदगी शुरू नहीं हुई। इसलिए उलमा एक बात ये कहते हैं कि इन तमाम वाक़यात में जो लफ्ज़ आ रहे हैं उन्हें हमें उनके लिटरल मीनिंग में लेना है, न कि उन मायना में कि जो दीनी इस्तलाह में बाद में डेवलप हुए, समझ रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर कि जैसे कुरान करीम में शुरू में इब्तिदा में आयतें आईं सलात व ज़कात की, जब सलात व ज़कात का हुक्म ही नहीं था, मक्के में उतरी ज़्यादातर, तो आप वहाँ पे सलात और ज़कात के माने नमाज और ये वाली ज़कात लेना नहीं ले पाएंगे ऐसे, बल्कि वहाँ सलात से मुराद तकर्रुब खुदा और ज़कात यानी तज़किया, तज़किया करने वाली चीज़ मेनली। तो ज़लूमन जहूला कि ये वो चीज़ है कि जिससे सब ने इनकार कर दिया। यानी इसको और थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूँ, हर मखलूक खुदा ने उसको बनाया है और एक ख़ास उसके ज़िम्मेदारी दी है, ख़ास सिफ़ात उसको अता की हैं। यानी ज़मीन है उसको खुदा ने जैसा बनाया, आसमान है उसको जैसा बनाया, मलक को जैसा बनाया, उसकी जो ज़िम्मेदारी दी, सब अपने अपने काम पे खुश हैं। इंसान वो मखलूक है, जो मैंने पहले भी एक जुमला आप लोगों के सामने कहा था कि इंसान कोई बनी बनाई मखलूक नहीं है, इंसान एक कम्प्लीट वेरिएबल है। और खुद इंसान के लफ्ज में एक बड़ी अजीब हिकमत है, इसके इसके माना बताएंगे, इंसान के माना क्या है, ये लफ्ज यहां इस्तेमाल हो रहा है ना, कुरान इस्तेमाल कर रहा है ना, इंसान अमानत कौन उठा रहा है, इंसान उठा रहा है,
भूलने वाला, निसियान वाला,
नहीं, नहीं। निसियान से ज्यादा बेहतर रूट है उन्स,
मोहब्बत वाला,
उन्स ताल्लुक पैदा करने वाला,
निसियान नहीं
है वैसे तो, निसियान उन्स मतलब मुख्तलिफ है, लेकिन यानी ये लिटरल मीनिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि या निसियान है या उन्स है। उन्स के माना क्या है, ताल्लुक पैदा कर, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आती है। इंसान वो मखलूक है कि जिससे उन्सियत पैदा कर ले उस जैसा हो जाता है, इंसान बजाते खुद कुछ भी नहीं है, शेर शेर है, बिल्ली बिल्ली है, मलक मलक है, आसमान आसमान है, ज़मीन ज़मीन है, इंसान कुछ भी नहीं है। इट इज़ ही इज़ अ कम्प्लीट पोटेंशियल, सिर्फ एक सलाहियत और इस्तेदाद का नाम है जिससे उन्स और ताल्लुक और तकर्रुब पैदा कर ले उस जैसा हो जाता है। हैवानियत से उन्सियत पैदा कर ले हैवान हो जाता है, शैतान से उनसियत पैदा कर ले शैतान हो जाता है, खुदा से उनसियत पैदा कर ले खुदा हो जाता है। यह है क्वालिटीज की। लेकिन बाकी किसी मखलूक ने ऐसा बनने को गवारा नहीं किया। यानी खुदा की अमानत क्या थी, खुदा की पेशकश क्या थी कि तुम हद दर्जा तारीकी और जहालत में चले जाओ, असफल व साफिलीन में उतर जाओ, With only a set of potentials, you are nothing. और फिर विलायत के सहारे से, मेरी विलायत के सहारे से ऊपर आओ, इल्म असमा तक पहुंचो, उस हकीकत तक पहुंचो जो कि हमें मिसाल के तौर पर रसूल पाक, अइम्मा ताहिरीन, अंबिया अलैहिस्सलाम, उनमें यह सब चीजें कि जो वाकयन और हकीकी इंसान है और इंसानियत के इस तकाजे को पूरा करते हैं, उनमें हमें यह चीज नजर आती है कि ये उनसियत है, ये ताल्लुक है, ये विलायत है। ये विलायत का मतलब है, विलायत है, यानी ये अमानत क्या थी, ये विलायत इलाही थी। लेकिन इस विलायत के लिए कुछ शराइत हैं, तुम्हें अपनी मैं छोड़ना पड़ेगी और कहाँ जाना पड़ेगा, असफलुस्साफिलीन में। असफलुस्साफिलीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वहां ना कोई रोशनी है ना इल्म है, डार्कनेस एंड इग्नोरेंस, ठीक है। और उस जगह से फिर मेरी विलायत के सहारे से बुलंद होना पड़ेगा। अब यहां पर एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि जब आप हमें एक ऐसी जगह में उतारे दे रहे हैं कि जहां पर ना रोशनी है ना इल्म है, विलायत का पता कहां से चलेगा, خدا نے کہا کہ اس ولایت کا پورا نقشہ میں نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے بصورت فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تمہیں میری ولایت کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اپنے اوپر پڑے ہوئے یہ گرد و غبار کو ہٹا کر اپنی ذات کے آئینے میں دیکھو گے تو میں نظر آؤں گا. اب یہ معنی سمجھ میں آ رہی کیا چیز ہے؟ اس سے سب ڈر گئے. کیوں ڈر گئے؟ اس لیے کہ اگر قدم پھسلا تو منافق اور شرک مشرک کی فہرست میں بھی جا سکتے ہیں. یعنی خدا نے اس کے خطرے سے بھی آگاہ کر دیا کہ اگر اس میں لغزش ہوئی, کیونکہ اندھیرا اور جہالت ہے, قدم بھٹکنے کے امکانات موجود ہیں, اس لیے ڈویژن ہو رہی ہے تین حصوں میں. منافق کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو شو کرے گا کہ میرے پاس امانت ہے لیکن اندر سے خالی ہوگا. مشرک وہ ہے کہ جو امانت کے سلسلے میں دیانتدار نہیں ہوگا, یعنی خدا کے ساتھ دوسرے پاور سینٹرز کو مان رہا ہوگا, اس حقیقتاً ولایت خدا سے منحرف ہوگا, دوسروں کو بھی اس میں ملا لے گا. یہ دونوں مشکل میں پھنسیں گے, عذاب میں جائیں گے. اور توبہ کا لفظ بھی یہاں بہت حسین ہے کہ جب کوئی نیچے کسی کنویں میں پھنسا ہوا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو وہاں سے اٹھانا ہے. تو جو ایمان حقیقی تک آ جائے گا اس کو خدا کی ولایت اس عالم تاریکی و جہالت سے اٹھا کر اور بہشت حقیقی تک پہنچا دے گی. توبہ, پلٹانا, اسے خدا اپنی طرف لوٹا دے گا. تو کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے اسکوپ آف ہیومینٹی. اب اس میں پھر ایک سوال جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, وہ سوال یہ ہے کہ پھر ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم نے تو نہیں چوز کیا تھا. میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, یہ خدا سے جا کے پوچھئے گا. یہ آپ خدا سے جا کے پوچھئے گا کہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا, ہم نے ایسی کوئی چوائس نہیں کی تھی. ہو سکتا ہے خدا کوئی فلم دکھا دے کہ دیکھو تم اپنی مرضی سے آئے ہو یہاں پہ.
اس بات کی آپ کی مثلا جو آپ نے بیان کیا, اس میں تو بہت سارے ایکسیپشنز بھی نظر آ رہے ہیں, یعنی تھوڑے سے لیبرٹیز بھی, یعنی اتنا مشکل معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر تھوڑی سی انسان ہمت کر لے کہ جتنا مشکل,
بالکل مشکل
کو بنایا جا رہا,
ہاں بالکل صحیح بات, میں اگری کرتا ہوں اس بات سے.
یہ تو بہت سادہ سا اور بہت آسان ایک نسخہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے کیا پیش کیا, مطلب واقعی اس میں صرف تھوڑی سی ہمت کرنے والی,
بالکل ایسا ہی,
باقی معاملہ تو کچھ بھی نہیں.
آپ امام سجاد علیہ السلام کے خاص طور سے دعائیہ جملے پڑھیں, اس میں آپ فرماتے ہیں حیرت ہے کہ انسان جہنم میں کیوں جا رہے ہیں, جبکہ خدا نے ساری چیزیں اتنی آسان کر دی ہیں. مطلب یہ ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں رکھا ہے خدا نے. لیکن دیکھیں مشکل کہاں سے آ جاتی ہے, جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 7 پڑھا تھا, مشکل وہاں سے آ جاتی ہے کہ جب انسان شیطان کو اپنے کاموں میں شریک بنا لیتا ہے اور شیطان کو رستہ دے دیتا ہے اپنے دل تک کا, پرابلم وہاں سے کریٹ ہوتی ہے. پھر وہ جو ہے وہ فرخا و بازا جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں, انڈے دیتا ہے, بچے نکالتا ہے, انہی کے حجروں میں ان کو پروان چڑھاتا ہے, پھر اس پہ سواری کر لیتا ہے. مشکل یہ ہے, یعنی یہ ابلیس ہے. آپ مجھے بتائیں کیا مشکل ہے زندگی میں کہ ہم یہ سوچیں, مثال کے طور پر, مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں, کہ اگر ہمارے سامنے دو چوائسز آ جاتی ہیں, ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کی پسند کی زندگی ہے, ایک وقت کا کھانا ملے گا وہ بھی سادہ, اور خدا کی ناپسندیدگی کی زندگی ہے, تین وقت کا کھانا ملے گا بہت مزیدار. اب دیکھیں زیادہ تر انسان نہیں جائیں گے. کیا یہ بہت مشکل چیز ہے اس کو برداشت کرنا؟ صرف تھوڑا سا ایک مینٹل بلاک ہے جس کو گرانا ہے, صرف نہیں ایک مینٹل بلاک ہے کہ ہم نے اپنے مزیدار کھانوں کے ساتھ جو اپنی زندگی کو وابستہ کیا ہوا ہے, صرف اس چیز کو توڑنا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. کہ اگر ہم سوچیں گے ہاں بھائی یہ تھوڑا غذا کم, یعنی ہم جتنی غذا لیتے ہیں اگر ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو زندہ رہنے کے لیے ہم اسے کم از کم 50% کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے, یعنی دین نہ دین مشکل ہے نہ یہ رستہ اتنا مشکل ہے, لیکن وہی ہے کہ شیطان نے جو وہ جال پورا بنا کے پھیلایا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک پہاڑ لگنا شروع ہو گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات ہم نے سنی, اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں بنی آدم کے حوالے سے بھی ہیں, یعنی صرف آدم نہیں, آدم کے واقعات کے بعد خدا نے اولاد آدم کو بھی بہت ساری نصیحتیں کی ہیں قرآن کی آیتوں میں, تو اس کو انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. لیکن یہاں پہنچ کے ہمارے سامنے اسکوپ آف ہیومینٹی سمجھ میں آ گیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ معنی جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے, کیونکہ ہم ایک بات کہتے ہیں نا تو یہ نہیں سمجھ میں آتا, دوسری بات کہتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ میں آتا, لیکن اس میں تمام باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ امانت کیا ہے, کہ جب تم میرے پاس پہنچ جانا یہ ولایت مجھے واپس کر دینا, یعنی ولایت مینس یہ کنیکشن, یہ تعلق, یہ فطرت, یہ میں دیکھوں گا. واپس لینے سے مراد ہے میں اس کو دیکھوں گا کہ اس کو تم کس حالت میں لائے, وہ فطرت جو ان پولیوٹیڈ میں نے تم کو دی تھی, دولت فطرت, جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے, لقاء اللہ کی منزل پر پہنچو گے تو میں دیکھوں گا کیا ہے. تو یہ فطرت وہ امانت ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے, یعنی اس فطرت پر پردے نہیں پڑنے دینا, اس کو پولیوٹ نہیں ہونے دینا, فطرت کو خراب کوئی نہیں کر سکتا. یعنی اس کی مثال ہم نے اس طریقے سے دی تھی کہ اٹ از لائک اے روم ان کمپیوٹر, کہ جس طریقے سے کہ یوزر کا ہاتھ روم والے پروگرام پہ کبھی نہیں جاتا, اسی طریقے سے انسانوں کے لیے یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فطرت کو خراب کر دیں. فطرت اپنی اصلی حالت میں ہر انسان کے اندر باقی رہتی ہے, چاہے وہ بدترین انسان کیوں نہ ہو. فطرت کے لیے کیا پاسبل ہے, انسان اس کی آواز کو سننا چھوڑ دے, اس پر پردے ڈال دے, اس سے اپنے منہ کو موڑ لے, اگنور کرنا, یہ پاسبل ہے. لیکن یہ بھی کب تک پاسبل ہے, ایٹ دا ٹل دا ٹائم آف ڈیتھ. اور حقیقی جہنم اسی چیز کا نام ہے کہ جیسے ہی انسان مرنے کے بعد یہاں سے نکلے گا, فطرت ایک طرف, نفس ایک طرف, اور جب اپنے نفس کو فطرت کے آئینے میں دیکھے گا تو وہ مکروہات اور سیاہی جو نفس پہ ملی ہے یہ اصل عذاب ہے. اور جو اس فطرت کے آئینے میں اپنے اس نفس کو دیکھے گا کہ جس میں اس نے ایمان اور عمل صالح کو پروان چڑھایا ہے, تو اس کی نورانیت اس کے لیے جنت کو کریٹ کرنے کا سبب بنے گی. یہ فطرت وہ امانت و ودیعت الہیہ ہے کہ جو انسان کے اندر ولایت الہی کو اجاگر کرتی ہے. لیکن اس فطرت کو حاصل کرنے کے لیے پری ریکوزٹ کیا ہے, کہ یو آر نتھنگ اینڈ یو آر ان اے ورلڈ آف الٹیمیٹ ڈارکنیس اینڈ اگنورینس. یہ وہ چیز ہے جس کو انسان کے علاوہ, یا شاید جنات ہوں, مجھے نہیں پتا, اس کا آیت یہاں پر صرف انسانوں کا ذکر کر رہی ہے, کہ انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کر گیا, اشفقنا منہا, شفقہ کہتے ہیں پھٹنے کو, اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ گویا شگافتہ ہو جائیں, مگر نہیں, جو کچھ تو نے ہمیں بنا دیا ہم اس پہ خوش ہیں, یہ اس مرحلے سے نہیں گزرنا چاہتے. اور اس کا الٹیمیٹ ڈرنے کی وجہ کیا تھی, کہ جو اس میں ناکام ہے وہ یا منافق ہو یا مشرک ہو جائے گا اور عذاب سے دوچار ہوگا, اور جو کامیاب ہے, مؤمن ہے, اسے خدا اس میں سے باہر نکال لے گا, اس مصیبت اور پریشانی کے گھر میں سے, اور حقیقی بہشت تک پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی.
جسم کی وجہ ہے
یعنی کہ جو تینت اور طبیعت ہے, تینت کا مطلب ہے کہ وہ مٹی جس سے انسان خلق ہوا, طبیعت کا مطلب ہے یہ فزیکل سسٹم جو اس سے اٹیچ ہے. یہ تینت اور طبیعت انسان کے لیے مختلف قسم کی ضروریات کو ایجاد کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہمیں ہوا چاہیے, ہمیں پانی چاہیے, ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں جسم کا آرام چاہیے, اینڈ سو آن. اس کی پیدائش کی وجہ صرف تینت اور طبیعت ہے. فطرت کس چیز کو ایجاد کرتی ہے, اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو چہل حدیث میں امام خمینی کی حدیث نمبر 11 ہے, آئی تھنک فطرت پر ہی ہے. اسی آیت پر ہی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فطرت کی بنیادی کوالٹی کیا ہے، کہ فطرت ایک ایسے کمال کو چاہتی ہے، کمال کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی ایک ایسی کامیابی کو چاہتی ہے، ایک ایسے کمال کو چاہتی ہے کہ جس میں نہ فنا ہو نہ زوال ہو،
فطرت
یہ فطرت ہے، یہ ہدایت فطری ہے، اور یہی وہ ولا یہی وہ چیز ہے کہ جو ولایت الہی تک انسان کو پہنچاتی ہے، یعنی فطرت کے اندر انہوں نے اس کی مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک شخص ہے، انسان مثال کے طور پر الیگزینڈر جو مقدونیہ کا حاکم تھا، چھوٹی سی جگہ کا، مقدونیہ جو میسیڈونیا ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں سے اٹھنے والا الیگزینڈر، اس نے وہ یورپ اور یونان اور یہ اور وہ یہاں تک کہ یہ ادھر تک پاکستانی علاقوں تک فتح کرتا ہوا، ایران وغیرہ سب کو فتح کرتا ہوا آ گیا، کیا اس کے فتح کرنے کی خواہش ختم ہو گئی؟ نہیں. جو لوگ دنیا کی اتنی دولت سمیٹ لیتے ہیں، کیا ان کے پاس مزید دولت کو حاصل کرنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے؟ اسی طریقے سے جو لوگ مثال کے طور پر کسی حسن کو بنیاد بنا کے اس حسن کو پانا چاہتے ہیں، وہ ایک کے بعد ایک حسین چہروں شکلوں چیزوں کو حاصل کرتے جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے دل میں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میں نے اس حسن کو پا لیا ہے جو میری منزل ہے. انہیں کہا یہ فطرت ہے کہ جو ایسے کمال کو چاہتی ہے کہ جس کے آگے جو الٹیمیٹ ہو، جس میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، جس میں کوئی زوال نہ ہو، جس میں فنا کا عنصر نہ ہو. اور اگر اس فطرت کو انسان کی عقل کی رہنمائی مل جائے، انسان کی عقل اور وہ ساری چیزیں کہ جو اسے گمراہ کرتی ہیں ان سے بچ کے انسان چلے، تو یہ فطرت انسان کو پہنچاتی ہے اس جگہ تک کہ وہ کمال سوائے خدا لم یزل و لا یزال کے کہیں نہیں پایا جا سکتا. تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہر انسان میں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس سے الگ ہو، لیکن شیطنت کیا کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس فطرت کو مس گائڈ کرتی ہے. وہ اس کو یہ سمجھا دیتی ہے شیطنت کہ یہ جس کمال کو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو، کسی کو سمجھا دیا حسن میں، حسن ظاہری میں، کسی کو سمجھا دیا مال جمع کرنے میں، کسی کو سمجھا دیا فتوحات کرنے میں، لیکن انسان یہ سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے، ان دا اینڈ نتھنگ. یہ فطرت ہے جو انسان کو ولایت الہیہ تک پہنچاتی ہے. تو وہ جو ہمارا سوال کہ اگر انسان ظالم اور جاہل ہے تو اس امانت کو دیکھے گا کیسے، پائے گا کہاں سے؟ خدا کہے گا کہ وہ تمہارے اندر ہے، اس کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ تعریف کہ وہ امانت ولایت الہیہ ہے، کہ ولایت جو انسان کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور اس میں انسان کی تعریف بھی یاد رکھیے گا، انسیت والی، کہ انسان بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اس جیسا ہو جاتا ہے جس سے انس اور محبت اور تعلق پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے ایک جملہ میں نے اور بھی کئی دفعہ کہا کہ اسی وجہ سے جو کچھ ہم اس وقت ہیں وہی ہیں. اس غلط فہمی کا شکار رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آخرت میں جا کے کچھ اور ہو جائے گا. ہمارا جتنا حساب ہے وہ نقد ہے، ادھار کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ابھی میں جس حالت میں ہوں یہی میری دنیا اور آخرت ہے. یہ اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ ہاں یہاں تو خراب ہے، آخرت میں جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہم وہی ہیں جس سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ چیز ہمارے ساتھ موجود ہے. یعنی بعد میں جا کے کچھ نیا اور انوکھا ہونے والا نہیں ہے. وہ خدا کی رحمت کے الگ ہیں، لیکن ہم اگر اپنے معیار اور مقام دیکھیں، جنت جہنم یہاں پہ اصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس مقام تک پہنچ رہے ہیں، ہمارا معیار کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے. تو اگر ہم اس بات کو، اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ آغا صاحب یہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے جس خدا نے بغیر مانگے بغیر کچھ کیے اتنی نعمتیں دے دیں، وہ دیکھ کیا شوق ہے جہنم میں بھیجنے کا انسانوں کو کہ وہاں جا کے وہ سب چھین لے گا اور اذیت دے گا اور یہ کرے گا. مطلب دس از ناٹ اے پرابلم آف ہیومینٹی. تو یہ نہیں جیسے ہم آپ کہیں بھیک خیرات کی جنت لے کے خوش ہونا ہے تو ہو جائیں. انسان کو خدا نے خلق نہیں کیا اس لیے. مطلب ہم نے یہ ساری بحث اسی لیے کی ہے کہ تاکہ ہم اپنے مقام کو سمجھ سکیں. اگر کوئی یہ کہیں خالی جنت کے مزے حور و قصور و نہریں تو یہ مقام انسانیت نہیں ہے.
پرواز